بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذا سالك عبادي عني فاني قريب آمنت بالله صدق الله العظيم ببركه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله اللہ کی حمد و ثنا نبی مکرم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ ہمارا یہ درس درس شفا کے عنوان سے اور اس سے قبل حضرات انبیاء کرام علی مردوان کی مخصوص دعاؤں کے ذکر کے حوالے سے اور اس کے ضمن میں تاریخی اور شرعی پہلو کو ذکر کرنے کی ہم سعادت حاصل کر رہے تھے۔ کل کا درس جو تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا کے حوالے سے تھا اور سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی جو منقبت اور جو کمال اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر فرمائے ان کے احاطے سے متعلق تھا۔ آج ہم مختصر درس کریں گے، چند مصروفیت کی بنا پر ناغا نہ ہو اس لیے آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں، اور آج چند ضروری باتیں جو ہے وہ اس درس کے حوالے سے میں نے چاہا کہ آگے کے درس کو مزید کنٹینیو کرنے سے پہلے، کیونکہ دعاؤں کا سلسلہ چل رہا ہے موجودہ صورتحال کے اندر، کیونکہ رمضان شریف کا مہینہ دعا کا مہینہ ہے اور موجودہ صورتحال میں ہر شخص ہی اللہ رب العالمین کے حضور دعاؤں کے لیے ملتجی ہے، لیکن دعاؤں میں یہ لازم ہے کہ ہمیں آداب دعا آئیں۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ کے آداب مانگنے کا طریقہ، کیا مانگیں، کن لفظوں میں مانگیں، کیا مانگنا چاہیے اور کس طرح مانگنا چاہیے، یہ ایک بنیادی چیز ہے، اور یہ یقیناً ہمیں قرآن مجید سے اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہی سے پتہ چل سکتا ہے، تاکہ جو تقاضۂ عبدیت ہے اور مقام معبوبیت کے مقام کو جاننے کے لیے، اس کی معرفت کے لیے یقیناً یہی سہارا ہے۔ قرآن مجید میں جو انبیاء کرام کے قصص اور واقعات ذکر کیے گئے ہیں اور اس کے ضمن میں جو ان کی التجائیں اور دعائیں ہیں، اس میں کئی بلکہ تمام ہی معاملہ ایک شرعی تعلیم کا ہے، اس میں اخلاق، آداب، طریقہ، رویہ ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ پھر سب سے بڑی بات محترم ناظرین یہ کہ یہ کلمات اس قدر مجرب ہیں کہ اس کو پڑھنے کے ساتھ ہی دل میں یقین آ جاتا ہے کہ یقین اگر میں یہ جملہ اگر زبان سے دہراؤں گا تو اللہ میری دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وہ تسبیح جس انداز میں آپ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مخاطب ہوئے، انشاءاللہ وہ آگے ذکر کریں گے۔ آج آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو دعائیں فرماتے تھے، قرآن میں بھی ذکر ہے، انشاءاللہ اپنے وقت میں ذکر کیا جائے گا، لیکن اختصار کے ساتھ چند محبوب دعائیں جو احادیث میں ذکر ہوئی ہے، جن کو سرکار نے بڑی رقت کے ساتھ خود کی ہے اور سرکار نے مانگا ہے۔ ظاہر سی بات ہے دعا اور ہم جب اللہ کے حضور پیش کرنا چاہتے ہیں، مانگنا چاہتے ہیں، تو یہ چیزیں ہیں کہ ہماری خود ذہنی صلاحیت کہ ہم چیزوں کو سمجھنے میں کتنے میچیور ہیں۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو آپ کی عقل کامل ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے طلب کرنے کے لیے جن چیزوں کو لے کر آئیں تو یقیناً وہی چیز ہماری اصل حاجات سے ہو سکتی ہے، ایک تو شرعی اعتبار سے بھی اور حقیقتاً بھی یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب ہی اس بات کا انسانوں میں کامل ادراک رکھتے ہیں اللہ کی عطا سے کہ ایک انسان کو کن چیزوں سے خرابیاں لگ سکتی ہیں، انسان کی پوری زندگی ظاہر و باطن کے اس کے نظریے اور اعمال کا فساد کن چیزوں سے ہو سکتا ہے، اور اس کی زندگی کے اندر صلاح کیا ہے، اور پھر اللہ کی جیسی ذات ہے، وہ کہتے ہیں نا جیسی ذات ہو ویسا مطالبہ اس سے کرنا چاہیے، دینے والا جیسا ہو ویسا اس سے مانگنا چاہیے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے جو مانگا ہے، تو تو یقیناً یہ وہ چیزیں ہیں جو غیر نہیں دے سکتے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے لیے سب سے حق ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے مسلم شریف کے اندر، عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے، کہ انہ کان یقول، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العالمین جل والا سے یہی دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدا والتقا والعفاف والغنا. یہ چار چیزیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العالمین سے دعا میں مانگتے تھے. اللہم انی اسألک الہدا، یا اللہ مجھے ہدایت عطا فرما، ہدایت پر کامل فرما. اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں ہدایت کا، والتقا تقوی کا، والعفاف پاک دامنی کا، والغنا تونگری کا، یعنی مالداری کا ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں. اب اس دیکھیں ایک دعا کے اندر چار چیزیں مانگی، اللہم انی اسألک الہدا والتقا والعفاف والغنا. یا اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں ہدایت کا، یا ہدایت سے مراد صحیح عقیدہ ہے اور ایمان ہے. پھر ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں تقوی کا، تقوی کے اندر جو ذکر کیا گیا اس سے مراد نیک اعمال ہیں. ہدایت کے اندر عقیدہ آ گیا، تقوی میں اعمال آ گئے. فرمایا والعفاف، ہم تجھ سے پاک دامنی کا سوال کرتے ہیں. اب پاک دامنی اور عفاف کا لفظ اتنا جامع ہے کہ جتنی برائیاں سب سے بچ جاؤں. اب آپ جھوٹ کہیں، لفظ کہیں، چوری کہیں، فلاں بدکاری کہیں، ایک ایک کو الگ الگ کر کے ذکر کریں کہ میں اس سے بھی پناہ چاہتا ہوں، اس سے بھی پناہ چاہتا ہوں، اس سے بھی پناہ چاہتا ہوں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ ارشاد فرما والعفاف، میں تجھ سے پاک دامنی کا سوال کرتا ہوں. تو پاک دامنی کا یہ لفظ ذکر کرنا اس سے مراد یہی ہے کہ برائیوں سے، وہ برے کام جو اخلاق سے گرے ہوئے ہیں، میں اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں. تو اللہم انی اسألک الہدا والتقا والعفاف، میں تجھ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں، یعنی عقیدے اور ایمان کا سوال کرتا ہوں. والتقا، میں تجھ سے تقوی کا سوال کرتا ہوں، یعنی نیک اعمال کا سوال کرتا ہوں. والعفاف، اور میں تجھ سے پرہیزگاری کا سوال کرتا ہوں، یعنی برائیوں سے بچنے کا سوال کرتا ہوں. اور آخر میں فرمایا والغنا، اور میں تجھ سے تونگری کا سوال کرتا ہوں کہ میں مخلوق کا محتاج نہ ہو جاؤں. اس کو ذرا آپ تسلی سے سوچیں گے تو مجھے بتائیے اس میں سے کون سی چیز ہے جو ہماری بچ گئی ہے. یہ ساری کائنات ہماری سمیٹ کر جو ہے وہ ان چار جملوں کے اندر آ جاتی ہے. میں دوبارہ ذکر کرتا ہوں، اللہم انی اسألک الہدا والتقا والعفاف والغنا. یہ دعا یاد ہونی چاہیے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زبانوں سے نکلی ہوئی دعا ہم ایک ایک کر کے یاد کریں، اور اپنی دعاؤں کا معمول بنائیں کہ جب ہم دعا کریں، کیونکہ عربی زبان ہے اللہ کو پسند ہے. اللہ کو پسند اس لیے کہ اس کے محبوب کی زبان ہے. اللہ کی زبان عربی نہیں، محبوب کی زبان عربی تھی، اس لیے قرآن بھی عربی میں آیا، بات بھی اللہ رب العالمین نے عربی میں فرمائی. تو یہ دعا دیکھیے کہ جس کو میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کرنے کا شرف حاصل کیا. ایک دعا یہاں پر راوی یہ کہتے ہیں، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قال کان اکثر دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ہمیشہ حضور کو یہ دعا مانگتے ہوئے دیکھا. اکثر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے یہ دعا مانگتے ہوئے دیکھا ہے، اللہم آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار. قرآن کریم میں اس کے الفاظ آتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا، حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے اللہم آتنا. اس لیے اس کا طریقہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ دونوں کو ملا کر آپ پڑھ لیں کہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا، تاکہ ربنا کا لفظ جو ہے یہ قرآن کریم میں ذکر کیا گیا ہے، اور حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر جو یہ دعا فرمائی ہے اللہم آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار، تو یہ قبولیت کے لیے مرجع ہے. اور اس کا معنی یہ کہ اے اللہ، اللہم آتنا فی الدنیا حسنا، الہی اے اللہ ہم کو دنیا کی بھلائی دے دے اور آخرت کی بھلائی دے دے اور ہمیں آگ سے بچا لے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا تھا، اور اس نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ مجھے آپ دعا دیں. سرکار نے یہ دعا پڑھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا. اس نے کہا کچھ اور دیں، حضور نے فرمایا سب تو آ گیا اس کے اندر، حسنا کے اندر ہر بھلائی آ گئی. مال بھی آ گیا، صحت بھی آ گئی، علم بھی آ گیا، دل و دماغ کا امن بھی آ گیا، بچوں کے اچھے نصیب بھی آ گئے، سہولیات بھی آ گئی، معاملات بھی آ گئے، اور آخرت کی بھی آ گئی، عذاب قبر سے نجات بھی آ گیا، میدان محشر کی وحشت بھی آ گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس سے تحفظ ہو جائے آ گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت مل جائے، ہم میدان محشر میں پیاسے نہ ہوں اور آب کوثر کا جام ہمیں مل جائے، تو گویا کہ اس حسنہ کے اندر تمام چیزیں آ گئی، اور اللہ رب العالمین نے اس دعا کو پسند فرمایا. اور صحابی کہتے ہیں کہ سرکار کی اکثر دعا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اکثر دعاؤں میں سے ایک، اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے ایک حدیث پاک ہے جامع ترمذی شریف کے اندر، وہ بھی میں دعا کے حوالے سے آپ کی خدمت عرض کرنا چاہتا ہوں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ عن ابی بکر رضی اللہ عنہ قال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر ثم بقا. اللہ اکبر. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام منبر پر جلوہ گر ہوئے، اور سرکار پر اپنی امت کی مغفرت کے لیے اللہ کی حضور حاضری کی کیفیت طاری ہوئی، اور حضور رونے لگے. ثم بقا، قیام کی حالت میں حضور علیہ السلام رونے لگے، کیونکہ سرکار علیہ السلام اپنی امت کے غم میں روتے ہیں. بخاری شریف کی حدیث بھی ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے. تو وہ کیفیت حضور علیہ السلام کی شفقت و مہربانی کی کہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم. اپنی امت کا ہمارے حبیب کے لیے مشقت میں رہنا گوارا نہیں ہوتا، اور وہ مسلمانوں کے انتہائی خیر خواہ ہیں، اور مسلمانوں پر انتہائی رحم فرمانے والے ہیں، دلی شفقت کرنے والے ہیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر ثم بقا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوگر ہوئے، پھر حضور علیہ السلام روئے. فقال، پھر حضور نے کہا صلی اللہ العفو والعافیہ فإن احدا لم یعطا بعد الیقین خیرا من العافیہ، رواہ ترمذی. حضور علیہ السلام منبر پر جلوہ گر ہوئے اور آپ روئے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ سے معافی مانگو اور امن مانگو، کیونکہ کسی کو ایمان کے بعد امن سے بہتر کوئی نعمت نہیں ملی، یعنی عافیت سے بغیر. سرکار کا یہ معمول تھا کہ سرکار دعا عافیت کی فرماتے تھے. عافیت کا معنی ہے امن، یہ ایک لفظ، جس طرح حسنہ ایک ہے کہ ایک لفظ کہہ کر ساری چیزیں مانگ لی، اسی طرح سرکار علیہ السلام اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اور یہاں پر بھی حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ عفو، اللہ سے معافی طلب کرو، والعافیہ، اور اللہ سے امن طلب کرو. عافیت کا معنی ہے امن، اللہ رب العالمین جل وعلا سے امن، کہ دنیا کے اندر فتنوں سے امن، پریشانی سے امن، صحت کے محفوظ ہونے کا معاملہ، یہ تمام چیزیں عافیت کے اندر آتی ہے. لہذا یہ اردو کے جملے میں بھی ہم اس بات کو ذکر کرتے ہیں ایک دوسرے کے لیے دعا کے لیے کہ یا اللہ آپ کو عافیت عطا فرمائے، اللہ آپ کو عافیت کے ساتھ رکھے. تو عافیت کا معنی مکمل حفاظت ہے اور مکمل امن ہے، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا. ایک دعا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالی سے ہے کہ عن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا انزل علیہ الوحی سمع عند وجهه دوی کا دوی النخل. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جب وحی اترتی تو آپ کے چہرے انور کے پاس شہد کی مکھیوں سے بن بن ہٹ آنا رکھتی، کیونکہ وحی کی ایک آواز جو حضور پر آ رہی، لیکن وہ آواز نہیں، اس میں میسج ڈیلیور ہو رہا ہے، اسی میں الفاظ آ رہے ہیں، اسی میں معنی آ رہا ہے. مستدرک کے اندر روایت موجود ہے کہ بلکہ مسلم شریف میں موجود ہے، کتاب الحج میں غالباً موجود ہے کہ ایک شخص سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حج میں تھے، احرام کیا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حج کے لیے روانہ ہوئے تھے، ابھی یا حج ہو چکا تھا، حج کے بعد ایک شخص موجود تھا اور اس نے حضرت فاروق اعظم کو یہ کہہ دیا تھا کہ مجھے ذرا یہ بتائیے گا کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی آتی ہے تو کیا کیفیت ہوتی ہے. احرام کو اتارنے کے بعد یہ بات تھی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر جب وحی کی وہ کیفیت طاری ہوئی تو صحابہ نے آپ کے سر مبارک پر چادر ڈال دی تھی. فاروق اعظم نے اس بندے کا سر پکڑ کر ایک سرکار کے پہلو سے اس چادر کے اندر کیا تو اس نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام لمبی لمبی سانس لے رہے ہیں، یعنی سانس کو کھینچ کر لینا، جس طرح ذکر خفی کے اندر صوفیہ کا طریقہ ہے کہ کھینچ کر سانس لینا، تو کھینچ کر سانس لینا تو وہ گھبرا گیا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، تو گویا کہ یہ وحی کی کیفیات ہے۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کا نزول ہونے والا ہوتا تو چہرے کے آثار سے پتہ چل جاتا تھا کہ اب وحی کا سلسلہ آنے والا ہے، کیونکہ وحی کی کیفیت یہ ہے کہ جب حضرت جبرائیل قرآن والی وحی لے کر آتے تھے تو پھر یہ کیفیت اس لیے ہوتی تھی کہ تمام اصول قرآن میں اتقان دیکھ لیجئے، قرآن کی کوئی تفسیر دیکھ لیجئے کہ ان خلع عن سورۃ البشریت الى سورۃ الملکیت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں تو نظر آ رہے ہیں کہ سامنے موجود ہیں، لیکن علماء نے لکھا یہ کیفیت ایسی ہوتی تھی کہ بشری کیفیت سے نورانی کیفیت کی طرف منتقل ہونا ہے، اور یہ آواز کا ہونا، یہ سانسوں کا تیز ہونا، یہ تمام اس کیفیت میں تھا، یعنی جبریل کی شکل کے اندر اس سے ملاقات کرنا، نوری شکل کے اندر ملاقات کرنا۔ کچھ احمق یہ بھی کہہ سکتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کے اندر نورانیت کا کیا وصف ہے، میں نے کہا دیکھو نور کی ضد ہے اندھیرا، تو اب تم نبی کو کیا کہو گے؟ کہیں گے جی نور کہیں گے، اندھیرا کہیں گے تو اسلام سے نکل جائیں گے۔ ہم نے کہا بالکل ٹھیک، نبی کو نور کہنے میں کیا چیز تعجب ہے؟ کیونکہ اندھیرا اور اجالا ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا، دو ضدیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی، تو نور کے اعتبار سے، اور نور اور بشر میں کوئی چیز ضد نہیں ہے، اس کے اجتماع میں، اس کے جمع ہونے میں کیا چیز محال ہے؟ ایک بات۔ پھر دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ فرشتے سے جو وحی لینے کا سلسلہ ہے وہ خالصتاً جو ہے فرشتہ نور ہے، اس سے لینے کا، اور علماء نے یہ لکھی ہے بات، اگر انبیاء کے اندر نورانیت نہ ہو تو وحی کو لینے کا مزاج ہی نہیں آ سکتا، وحی منتقل ہی نہیں ہو سکتی، وہ اس کو اپنے اندر لے ہی نہیں سکتے۔ تو لہٰذا امام سیوطی علیہ رحمت کے اگر اتقان اگر آپ دیکھیں گے تو بنیاد میں وحی کے اقسام کے اندر انہوں نے چیز کو لکھا ہے کہ اس کیفیت کو انخلا عن سورۃ البشریت الى سورۃ الملکیت۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، ہم اختصار کرتے ہیں، حدیث بڑی طویل ہے، کہ یہ پھر فمکس ساعتا، تھوڑی دیر جب وحی کا سلسلہ ختم ہوا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت جو تھی وہ اپنی جو معمول کی تھی جب اس پر آئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام رکے، اور پھر حال یہ ہو کہ فاستقبل القبلۃ، حضور نے قبلے کی طرف منہ کیا، چہرہ قبلے کی طرف فرمایا، ورفع یدیہ، اور اپنے ہاتھوں کو اٹھایا۔ بعض لوگ اس کے پیچھے بھی پڑے ہیں، جی ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا بدعت ہے، تو میں نے کہا تم ہاتھ پیچھے کر کے باندھ کے دعا کرو گے، کیا کرو گے؟ یہ کس قسم کے سوالات ہیں؟ اللہ کے حضور عاجزی اور انکساری اور بھیک مانگنے کے طریقے کے لیے ہاتھ اٹھایا جائے؟ احادیث میں موجود ہے کہ ہاتھ کی ہتیلیوں کا قبلہ جو ہے وہ آسمان ہے۔ کہنے کہ نہیں، ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز استسقاء میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی تھی۔ میں نے کہا یہ نماز استسقاء کی بات تو نہیں ہے، یہ تو دوسری حدیث پاک یہاں پر جو ہے وہ شامل ہو گئی، اور جامع ترمذی مسلم امام احمد کے اندر موجود ہے کہ سرکار پر وحی آئی ہے، سرکار نے قبلہ رو ہو کر اپنے ہاتھوں کو اٹھایا۔ کتنی ہر دفعہ بتاؤ؟ تو ہم نے کہا ہاتھ اٹھانے کو ہم واجب تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ ہر دفعہ بتائیں، ہم کہہ رہے ہیں مستحب ہے، یہ دعا کے آداب میں سے، اور مستحب کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، یہ آپ علماء دیکھیے کہ شامی دیکھیے، دیگر اصول کی کتابوں کو آپ دیکھیے کہ مستحب کی تاریخ میں یہی ہے کہ جس کام کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ کیا ہو، اب حضور سے اگر اس کو بار بار بتائیں گے تو وہ تو سنت موقعہ ہو جائے گا، تو مستحب کہتے ہی اس کو ہیں جو سنت موقعہ سے نیچے درجے پر ہے، تو مستحب ہونے کی تعریف یہی کہ جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ کیا یا اس کی ترغیب دلائی۔ بس کہ علماء نے تو اس میں توسو اتنی وسعت سے کام کیا ہے کہ اپنے وقت کے عالم ربانی اور نیک علماء بھی اگر کسی چیز کو پسند کر لیں تو مستحب ہو جاتا ہے۔ تو جو لوگ مستحبات پر مناظرے مباحثے کا شور مچاتے ہیں وہ اپنے اکابر کی کتابوں کو اسی لیے پڑھ لیں کہ انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر مستحبات کو کیا لکھا ہے۔ بلکہ جب ان سے پوچھا گیا یہ بات، بات ضمن آ گئی کہ یہ جو خطبوں کے اندر، جمعے کے خطبے میں امام جو یہ جملہ کہتا ہے، چار صحابہ کو سلام پیش کرتا ہے، ان کا ذکر کرتا ہے خلفاء راشدین کا، تو یہ کیا ہے؟ کہنے لگے جی مستحب ہے، یہ مستحب ہے۔ اب میں یہ پوچھتا ہوں، مجھے یہ بتائیے جس کو چھوڑ دے، حضرت مجل فسانی علیہ رحمت کو کسی نے کہا کہ جناب جو ہے کہ فلاں جگہ پر ایک بندے نے جمعہ کا خطبہ دیا اور خطبے کے اندر اس نے خلفاء کو سلام پیش نہیں کیا، ان کا نام نہیں لیا، آپ بڑے جلال کے اندر آئے، اب ہے یہ مستحب، لیکن جو عقیدہ بیان ہو رہا ہے وہ ایمان کے لازمات لوازمات میں سے، یہی ہم بتا رہے ہیں کہ محفل میلاد کا منایا جانا یہ مستحب ہے، لیکن جو چیز اس کے ذریعے ڈیلیور ہو رہی ہے وہ تو توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اب آپ دیکھیں، نہیں آپ مستحب پر ہمیشگی کرتے ہیں، کبھی کبھی چھوڑ دیا کریں اذان سے پہلے صلوات و سلام. ہم نے کہا کہیں ہوتا ہے کہیں نہیں ہوتا ہے، کہیں پر اذان سے پہلے ہوتا ہے کہیں اذان سے بعد ہوتا ہے، لیکن جہاں پر بھی ہوتا ہے یہ انڈرسٹوڈ ہے، یہ اذان کا حصہ نہیں ہے. دنیا جانتی ہے اذان اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے، اذان کے ایک مخصوص کلمے ہیں. درود پاک کا کوئی کلمہ مخصوص نہیں، کوئی اذان سے پہلے صلوات و سلام علیکم یا رسول اللہ پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی صلی اللہ علیہ نبی امی والی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہا ہوتا ہے، تو وہ کلمات بدل رہے ہوتے ہیں. اگر یہ اذان کا حصہ ہو، اگر مانا ہوا ہوتا تو یہ کلمات کیوں بدل رہے ہوتے، سب ایک ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں. ایک بات ذرا سمجھنے کی. لیکن اگر ایک شخص، اور دنیا جانتی درود درود ہے، اذان اذان ہے، کہ نہیں لوگ اس کو اذان کا حصہ سمجھ لیں گے، یہ مستحب ہے، مستحب پر ہمیشگی نہیں ہو سکتی، تو صحابہ کا نام خطبہ میں لینا یہ واجب ہے، یہ فرض ہے کہ یہ مستحب ہے. تو میں نے کہا کبھی آپ چھوڑتے ہیں اس کو؟ کوئی ایسی مسجد ہے جس میں خطبہ ہوتا ہے اللہ کی حمد اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم درود کے بعد امام صاحب بیٹھ کے چلے جائیں، سارے مقتدی پکڑ لیں کہ بھائی آپ نے تو جناب کے کو خلفاء کا نام ہی نہیں لیا، آپ کا تعلق کہیں اور سے تو نہیں ہو گیا؟ تو اب آپ ذرا غور کیجئے کہ خلفاء راشدین کا نام جو خطبوں کے اندر لیا جا رہا ہے وہ مستحب ہی ہے، لیکن کبھی اس کو چھوڑا جاتا ہے؟ نہیں چھوڑا جاتا. لیکن اس کو پابندی سے کرنے کے باوجود آپ دیکھیے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ واجب اور ضروری ہے. تو جب خلفاء کے ذکر کے لیے آپ اتنا توسو اور اتنی کشادگی رکھتے ہیں، تو کبھی خلفاء سے پوچھ لیں آپ کہ اللہ نے آپ کو نوازا کس کے ذریعے ہے، تو وہ کہیں گے سب حضور کے نالین کا صدقہ ہے. حدیث پاک کے جملے ہیں، ہم جلدی سے آگے بڑھتے ہیں، اور بڑے کامل جملے. فاستقبل القبلۃ، حضور سید عالم نے قبلے کی طرف چہرہ کیا، ورفع یدیہ، اور اپنے دونوں ہاتھ حضور نے اٹھائے دعا کی. ہر چیز مخصوص نہیں، پھر ادھر نہیں اٹھائے تو وہاں نہیں اٹھائے. تو بھائی ہم نے کہہ دیا مستحب ہے، تو پھر آپ اس کے لیے کیا بات آپ کرنا چاہ رہے ہیں؟ اگر ہمیشہ اٹھائے، ہر جگہ اٹھائے، تو وہ واجب اور سنت موقع دا، اس کی تنقید نکیر اگر کیو کہ جو نہ اٹھائے گا تو وہ گناہگار ہو جائے گا، تو وہ تو واجب کا درجہ ہوگا. تو مستحب ہے. اب آپ دیکھیں یہاں پر کہتے ہیں کہ نہیں، ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف جو ہے وہ نماز استسقاء میں اٹھائے، تو میں نے کہا یہاں بھی اٹھا لیے. یہ مثال یوں ہے جس طرح کے بعض لوگ جو ہے وہ حیات انبیاء کے قائل نہیں ہیں، تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ کیسے کہنے کہ نہیں جب انتقال ہو جائے تو کوئی نہیں سنتا. ہم نے کہا یہ تو حضور نے خود حدیث میں فرمایا کہ عام مردہ نہلاتے وقت سنتا، کہا بس اتنا سنتا. ہم نے کہا دوسری حدیث میں آیا کہ جب جنازہ اس کو لے کے جاتے وہ کہتا جلدی جلدی چلو، کہنے کہ ہاں بس اتنا سنتا. ہم نے کہا جب جنازہ رکھ دیا جائے تو وہ کہتا جلدی پڑھاؤ، کہا بس اتنا سنتا. اب قبر میں رکھ دیا جائے وہ جوتوں کا اتنا سنتا. تو میں نے کہا یہ اتنا تمہارے نزدیک اتنا ہے، ہمارے نزدیک اتنا بہت ہے. تو جب اتنا اتنا آپ مان کر مومن رہے، تو کم سے کم تھوڑا اسی حکم کے اعتبار سے ہم نے توسو مان لیا، تو اس پر آپ اتنا شور نہ مچائیں. اب ذرا غور کیجئے اس بات کی طرف. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فاستقبل القبلۃ ورفع یدیہ، قبلے کی طرف چہرہ فرمایا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور دعا کی، اللہم زدنا ولا تنقصنا. اے اللہ سب کو بڑھا دے، گھٹانا مت. یعنی جتنی نعمت تو نے عطا فرمائی اس کو بڑھانا ہی، گھٹانا کسی چیز کو نہیں. اب ایک ایک جملے میں دیکھیں کیا چیز آ رہی. وہ اکرمنا ولا تہننا، اور عزت دینا، ذلیل کبھی نہ کرنا. عزت دے اور ہمیں ذلیل نہ کر. وہ آتینا ولا تحرمنا، اور ہمیں تو عطا کر اور کبھی محروم نہ کر. اب آپ دیکھیں عطا میں سارا سمندر آ گیا، محروم نہ کر اس میں سب کچھ آ گیا. تو سامنے دیکھی کسی چیز سے محروم نہ کر، اور ہر چیز عطا فرما، ہر عزت عطا فرما، کوئی ذلت نہ دینا. آگے ارشاد فرمایا کہ وآثرنا ولا یوسر علینا، یا ولا یوسر علینا، یا اللہ ہمیں ترجیح دے لوگوں پر، ہمارے دشمن کو ہم پر ترجیح نہ دینا. یہ ارشاد فرمایا. وآردنا وآرد عنا، ہم کو راضی کر اور ہم سے راضی ہو جا. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا. ثم انزل علیہ عشر آیات من اقامہن دخل الجنہ ثم قرا افلح المؤمنون حتی ختم عشر آیات رواہ احمد. پھر سورہ المؤمنون، یہ آپ پھر اس پر سحری کے بعد ان آیات پر غور کیجئے گا، ہمارا درس آگے انشاءاللہ آئے گا تو ہم اس آیات کو ذکر کریں گے. سورہ المؤمنون کی جو 10 آیتیں ہیں نا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر آخر میں تلاوت کی، ان 10 آیتوں میں ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے، اس کا کردار کیسا ہونا چاہیے، اس کا پورا ایک نصاب جو ہے وہ سورہ المومنون کی 10 آیتوں کے اندر ذکر کر دیا گیا. اور حدیث پاک کے اندر فاروق اعظم کہتے ہیں سرکار نے اس بات اس دعا کو ختم کرنے کے بعد آخر میں تلقین کے لیے جو ابھی ابھی ہوا یہ فرمانے فاروق اعظم کے اسی وقت جو ہے وہ جو حضور کو وحی آ رہی تھی وہ وحی یہی تھی، یعنی سورہ المومنون کی 10 آیت تھی. اور کمال کا مضمون ہے، آپ کنزول ایمان شریف اٹھائیے، ساتھ میں سعد اللہ فاضل کا حاشیہ ذرا دیکھیے اور سورہ المومنون یہ اپنی سحری کی ڈیوٹی لگائیے اور سوئیے گا نئی نماز پڑھنے کے بعد، فجر کے بعد یا پہلے، آپ بالکل اس کو جناب آج کل تو موبائل میں قرآن پاک کا ایپ ہوتا ہے، واٹس آپ کے پاس آئی پیڈ ہے، ورنہ اصل مصحف شریف اٹھائیں تو نور لانا نور ہے، جس کو چھونا بھی عبادت ہے اور اسے ایک دل میں لذت آتی ہے. آپ مطالعہ کیجئے کیونکہ یہ مہینہ تعلیم کا ہے کہ اس میں حضور علیہ السلام نے کیا بات یہاں پر اس حوالے سے ذکر فرمائی ہے اور وہ کیا شانیں یہاں پر بیان کی گئی ہے. میں اگر اس کو بیان کر دوں تو دیکھیے 10 آیتیں. قد افلح المؤمنون، بے شک ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، دوسری آیت، جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، دل لگاتے ہیں، اللہ کی یاد اور اس کے خوف کو دل پر اتنا طاری کرتے ہیں کہ دل کے اندر ایک نرمی، ایک کیفیت، دل کا جھکنا ان کی نمازوں کے اندر ہوتا ہے. والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو بے ہدا باتوں سے منہ موڑ لیتے ہیں، یہ تیسری علامت. والذین هم للزکات فاعلون، اور جو اپنے باطن کو صاف ستھرا کر لیتے ہیں. اور اسی طرح آگے کی آیات ذکر کی گئی ہے اور یہ 10 کے قریب آیات یہاں پر نازل ہوئی ہے اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے آخر میں اس بات کو ذکر فرمایا کہ اولئک هم الوارثون، یقین یہی لوگ ہماری جنت کے اور ہماری رحمت کے بعد وارث ہیں. تو سورہ المومنون کی یہ 10 آیتیں. آخر میں بات کو ختم کرتے وقت ہم ایک آخری دعا یہاں پر ذکر کرتے ہیں جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ 5 دعائیں یہاں پر مانگی ہیں اور کمال کی چیزوں کے یہاں مطالبہ ہوا ہے. وہاں 4 کا ذکر تھا، اللہم انی اسألک الہدا، اللہم انی اسألک الہدا والتقا والعفاف والغنا. یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہدایت کا، اس میں عقیدہ آ گیا. میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تقوی کا، اس میں اعمال آ گئے. میں تجھ سے سوال کرتا ہوں عفاف کا، پرہیزگاری کا، اس میں ہر برائی سے بچنا آ گیا. اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں غنا کا، تونگری کا، مالداری کا سوال میں تجھ سے کرتا ہوں، اور اس کے اندر غیروں سے محتاجی سے بچنا آ گیا. اب یہی کلمات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے اور یہ 5 چیزیں ہیں. راوی حدیث اس چیز کو ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یقول اللہم انی اسألک الصحة والعفة والعفاف، قائم اللہم انی اسألک الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق والرضاء بالقدر. سبحان اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرماتے ہیں، یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تندرستی کا، اللہم انی اسألک الصحة، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تندرستی کا. ایک مریض، ایک حدیث پاک مجھے یاد آئی، ایک مریض کی عیادت کے لیے حضور تشریف لے گئے تھے اور جب گئے تو اس نے کہا، یا اللہ مجھے جو قبر میں عذاب تو نے دینا ہے اور جو مجھے آخرت میں تو نے مجھے سختی دینی ہے، بس وہ مرنے سے پہلے مجھے بستر پر دے دے تاکہ میں اس سے فارغ ہو جاؤں اور قبر اور آخرت میری آرام کی ہو جائے. حضور نے فرمایا، کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ کے غضب کو کوئی سنبھال سکتا ہے؟ تم اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہو، خود سوال اپنے لیے بد دعا کر رہے ہو کہ یا اللہ جو آخرت میں تو مجھے عذاب دے گا. مانا کہ ڈر کر تھا، لیکن علم تو حضور سے ملے گا نا. کئی جہالت ہم اپنی طرف سے کر دیتے ہیں، تو اسی لیے یہ آداب اس درس کے اندر گویا کہ ظاہر کیا جا رہا ہے میرے اور آپ کے سکھانے کے لیے. اس نے کہا کہ یا اللہ اتنی تکلیف یہاں پر ہے تو قبر کے اندر کیا ہوگا؟ یہ تو قبر کے مقابلے میں تو رائی کا دانا بھی نہیں ہے، گرد بھی نہیں ہے اس کی، جو سختیاں قبر کی ہیں، جو حشر کی ہیں. یہاں بدن کا یہ حال ہے تو قبر و حشر کے اندر اس کی تکلیف اور اذیت کا حال کیا ہوگا؟ تو یا اللہ تو مجھے ادھر ہی دنیا میں جتنا عذاب دینا ہے دے دے. حضور نے فرمایا، تم یہ کیا بات کر رہے ہو؟ اللہ کے عذاب کو اور اس کی جانب سے دی و مشقت کو کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا، ایسا نہ کہو بلکہ کہو، ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار. یہ سرکار علیہ السلام دعا کی تلقین فرمائی. اب وہی کلمات دیکھیں یہاں پر آ رہے ہیں، اللہم انی اسألک الصحت والعفت والامانت وحسن الخلق ورضاء بالقدر. اے اللہ میں تجھ سے تندرستی کا سوال کرتا ہوں، یا اللہ میں تجھ سے پاک دامنی کا سوال کرتا ہوں، یا اللہ میں تجھ سے امانت کا سوال کرتا ہوں کہ جو میرے پاس امانت ہے، میری آنکھ میری امانت ہے، کان امانت ہے، زبان امانت ہے، بچے امانت ہے، پیسے امانت ہے، اور امانت جو اس کا حق ہے وہاں خرچ کی جاتی ہے، تو میں اپنی زندگی کے ہر امور پر امانت کا سوال کرتا ہوں۔ یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں صحت کا، پاک دامنی کا، امانت کا، اور اچھے اخلاق کا، ورضا بالقدر، اور میں تقدیر پر جو تو نے فیصلہ کیا ہے نا، میں اس پر راضی رہنے کا وعدہ کرتا ہوں اور تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ حضور کی دعا ہے، اور ایک دعا آخر میں یرز کروں جو سرکار علیہ السلام کی کمال کی دعا، اللہم انی اسلوکا نفسم بکا مطمئنہ، یا اللہ مجھے ایسی خواہشات دے جو تجھ سے راضی رہے ہمیشہ، جو تیرے معاملے پر مطمئن رہے۔ اللہم انی اسألوک نفسم بکا مطمئنہ وتؤمنو بلقائک، اور وہ تیری تجھ سے ملاقات پر یقین رکھتا ہو، ایمان رکھتا ہو، ایسی خواہش مجھے دے۔ فرما اللہم انی اسألوک نفسم، اے اللہ مجھے ایسی خواہش دے، بکا مطمئنہ، جو تجھ سے مطمئن ہو، وتؤمنو بلقائک، اور وہ میری طبیعت ایسی مجھے طبیعت دے جو تیرے فیصلوں پر مطمئن ہو اور تجھ سے ملاقات کے لیے ہمیشہ بیدار رہیں۔ اللہم انی اسألوک نفسن بکا مطمئنہ وتؤمنو بلقائک وترضا بقضائک، جو تیرے فیصلے اس پر راضی رہتا ہو، وتقنعو بعطائک، اور جتنا تو نے دے دیا ہے بس اسی پر قناعت کرتا ہوں۔ کیسے جامع دعائیں سرکار علیہ السلام، اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں دعا کے جملے جو حضور سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرماتے ہیں۔ تو آج کے درس کے اندر ہم نے چند دعاؤں کا ذکر کیا ہے اختصار کے ساتھ، آج بیٹھنا مراد تھا، کل انشاءاللہ اس موضوع کو دیگر اور عنوان کے ساتھ انشاءاللہ جس کا اعلان کر دیا جائے گا کنٹینیو کریں گے، تو پھر اس میں انشاءاللہ پورا ٹائم لیں گے۔ اللہ رب العالمین یہ دعائیں میرے اور آپ کے حق میں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد والی وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔